ہم لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بار دیگر درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
انسان کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ وہ سوچے سمجھے, اپنی اس صلاحیت کو بروئے کار لائے. لہذا قرآن کریم کے اندر شاید ہی کہیں پر پروردگار عالم نے مادی آنکھوں کو استعمال کرنے پر اتنی تاکید کی ہو یا مادی سماعت کو استعمال کرنے کے اوپر اتنی تاکید کی ہو یا بدن کی کسی صلاحیت کو استعمال کرنے پر اتنی تاکید کی ہو, لیکن اس نے جگہ جگہ فکر اور شعور کو استعمال کرنے پہ تاکید کی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس انسان کے اندر جس چیز سے اس کا کمال حاصل ہونا ہوگا وہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. اگر یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کرے گا, اس فکر کو بروئے کار لائے گا, یہ اپنے کمال کی طرف گامزن ہوگا, اور اگر کوئی اس معاملے میں رکاوٹ بن گئی پھر یوں سمجھ لیجیے کہ اس انسان کی تمام صلاحیتیں نابود ہو جائیں گی. اور وہ چیز جو رکاوٹ بنتی ہے اس کو ہم قرآن کریم کی اصطلاح میں طاغوت سے تعبیر کرتے ہیں. طاغوت در حقیقت وہ خدا کے مقابلے میں آنے والی طاقت ہے جو انسانوں کے کمال کا راستہ بند کرنے کی کوشش کرے. مثلا قرآن کریم اپنی اصطلاح میں فرعون کو طاغوت تعبیر کرتا ہے. کیوں فرعون طاغوت ہے؟ فرعون صرف اس وجہ سے طاغوت نہیں ہے کہ وہ چند انسانوں کو غلام بناتا ہے, وہ طاغوت اس وجہ سے ہے کہ انسانوں کے کمال تک پہنچنے کے راستے میں رکاوٹ ایجاد کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں طاغوت. اور قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ نحل کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. فرمایا ہم نے انبیاء کو ہر امت کے اندر فی کل امت رسول، ہر امت کے اندر ہم نے انبیاء کو جو بھیجا تو دو پروگرام کے ساتھ بھیجا، دو یوں سمجھ لیجیے ہماری اسلام میں پرماننٹ اسائنمنٹ ہے، دو اسائنمنٹ تمام انبیاء کی، قرآن کریم کا لہجہ کم سے کم یہ بتاتا ہے. ایک تو یہ کہ ان کو انسانوں کو اللہ کی بندگی کی سمت میں لے کے جانا ہے، انے بدبا اللہ کی بندگی کی سمت لے کے جانا ہے. دوسرا ایک مستقل کام انجام دینا ہے، اور وہ کیا، واجتنب الطاغوت، اور طاغوت سے بچانا ہے کسی طریقے سے. اللہ کی بندگی کی سمت لے کر جائیں گے اور طاغوت سے بچانے کی کوشش کریں گے. کیوں طاغوت سے بچانے کی کوشش کریں گے؟ چونکہ طاغوت فکروں کو قید کر دیتا ہے، اور اگر انسان کی فکر قید میں ہو جائے اب یہ کمال حاصل نہیں کر سکتا. یہ بندی ہوئی زنجیروں میں کمال حاصل کر سکتا ہے، یہ قید خانوں میں پڑا ہو کمال حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کی فکر کے اوپر کوئی قید لگا دے اب یہ کمال حاصل نہیں کر سکتا. تو خدا نے مثال نے انبیاء سے کہا کہ تم اللہ کی بندگی کی دعوت دو اور طاغوت سے ان انسانوں کو بچانے کی کوشش کرو. اب یہ جو جملہ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے اس سے ایک اور بات یہ سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جتنا اللہ کی بندگی کی دعوت دینا مستقل ایجنڈا ہے، اسی طرح طاغوت سے بچانا بھی مستقل ایجنڈا ہے. مثلا کل نبی تشریف لاتے تھے، ایک طرف سے اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے تھے، تو کیا طاغوت کو ترک کر دیتے تھے؟ اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری تھی، ترک نہیں کر سکتے تھے. لہذا موسیٰ تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کی بندگی کی دعوت دی اور کہا طاغوت سے اجتناب کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دو تقوا میں مشہور ہیں، پرہیزگاری میں مشہور ہیں، کیا وہ خدا سے کہہ سکتے تھے کہ اے پروردگار چونکہ میں بہت زیادہ زاہد اور متقی اور پرہیزگار ہوں لہذا میں بندگی کی تو دعوت دوں گا لیکن طاغوت سے اجتناب کی دعوت نہیں دوں گا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہر نبی کو یہ کام انجام دینا پڑے گا. اب اس کا مطلب آج کے مسلمان سے پوچھنا پڑے گا کہ اے مسلمان تو یہ بتا کہ تو کبھی کبھی اللہ کی بندگی کی دعوت تو دیتا ہے لیکن کیا تیرے دور میں طاغوت مٹ گئے ہیں؟ کیا کوئی نئی تاریخ بن گئی ہے؟ کیا تاریخ بشریت میں کوئی استثناء حاصل ہو گیا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو انبیاء کی تمام آمد اور ان کی تبلیغ میں دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ طاغوت سے بچنے کا درس دیتے ہیں، ظالم سے ٹکرانے کا درس دیتے ہیں. تو کیا تیری تاریخ میں، تیرے تاریخ کے حصے میں کوئی نئی چیز حاصل ہو گئی ہے کہ یہاں اللہ کی بندگی تو ہے لیکن کوئی طاغوت نہیں ہے یہاں پر؟ تو یہ بڑا اچھا دور آ گیا کہ بندگی پہ آپ جا سکتے ہیں اور کوئی طاغوت روکنے والا نہیں ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہوا ہے کہ یہاں پر طاغوت نہیں ہے، بلکہ یہاں مشکل یہ ہے کہ گزشتہ زمانے کا طاغوت کھل کر سامنے آتا تھا، یہاں کا طاغوت 100 پردوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اس کی میں تشریح مختصر آپ کی خدمت درج کروں گا تاکہ ہم اپنے تربیتی نظام کی طرف زیادہ اہمیت کے ساتھ بڑھ سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. حضرت ابراہیم کے زمانے میں بہت واضح ہے کہ ان کے زمانے کا طاغوت نمرود ہے، کوئی پہچاننا مشکل کام نہیں ہے. بابل شہر کا حاکم ہے، ظالم و جابر ہے، لوگوں کو ختم کروا رہا ہے، لوگوں کی کمال کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے. حضرت ابراہیم تشریف لائے، اس کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں تھی. لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا نبی بندگی کی دعوت دے رہا ہے اور یہ وہ طاغوت جس سے یہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، طاغوت کو پہچاننا کوئی مشکل کام نہیں. فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا، انہو طغا، قرآن کریم کی عبارت موجود ہے. گئے فرعون کو کہا کہ میری قوم کو تنہا چھوڑ دے، اس کے اوپر ظلم کرنا بند کر دے. طاغوت کی پہچان ہو گئی، پہلے سے لوگ جانتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب تبلیغ کرنا شروع کی تو یہودی علماء نے سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالی. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے سمجھ گئے کہ ہمارے زمانے میں طاغوت کے یہودی علماء ہیں، ان کا ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا. نبی اکرم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا، فوراً نبی اکرم کے سامنے کفار مکہ اور مدینہ کے یہودی آ گئے. لوگوں نے سمجھ لیا کہ نبی کے زمانے میں طاغوت کفار مکہ ہیں اور مدینہ کے یہودی ہیں. میں آپ سے پوچھوں گا عزیزان محترم، غور کے ساتھ، سکون اور تحمل کے ساتھ ان تمام الزامات سے ہٹ کر کے یہ سیاست ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم اس دفعہ الزامات کی بات آئیں گے ہی نہیں. آپ یہ بتائیے، آپ کے زمانے میں طاغوت کون ہے؟ آیا طاغوت مٹ گیا ہے؟ اگر مٹ گیا ہے تو ہم انسانوں کو چاہیے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں کہ ہم تاریخ بشریت کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں طاغوت مٹ گیا. اور اگر طاغوت مٹ گیا تو پھر یہ لوگ طاغوت نما کیوں بن گئے؟ اگر طاغوت مٹ گیا تھا تو یہاں تو عدل و انصاف ہونا چاہیے تھا، یہاں تو اللہ کی بندگی کا چرچا ہونا چاہیے تھا، یہاں تو ہمیں زمین کے اوپر فرشتے چلتے نظر آنے چاہیے تھے، اور ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ گھٹ گئے انسان، بڑھ گئے سائے، سایوں کی دنیا کے اندر رہنے پر مجبور ہو گئے، یا اجبا ہر رجال کا ہم پورا مجسم نمونہ بن گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ طاغوت ہے، بلکہ طاغوت پچھلے زمانوں سے کہیں زیادہ طاقتور طاغوت ہے، اور اس طاغوت کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اس طاغوت نے اپنے آپ کو دسیوں پردوں کے پیچھے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اب اگر پچھلے زمانوں میں ایسا تھا کہ اللہ کے نبی کو پہچاننا آسان تھا اور طاغوت کو پہچاننا آسان تھا، تو اب اس زمانے کے اندر آپ کے سامنے ایک اور مشکل آ گئی، وہ یہ کہ اللہ کا نمائندہ بھی پردے میں ہے اور طاغوت بھی پردے میں ہے۔ آپ بار بار سوچیے گا جان محترم، اگر یہ زمانہ آخر الزمان ہے تو یہاں امتحان سب سے سخت امتحان ہوگا۔ آپ روایتوں کو دیکھ لیجئے، ایک کتاب کا آپ کے سامنے تعارف کرواتا چلوں، کتاب ہے جمال منتظر نام کر کے، جمال منتظر ایک کتاب عربی کی ہے، منتخب الاثر اس کا ترجمہ ہے، اور شاید پاکستان میں بھی دستیاب ہو جائے، انڈیا سے چھپی ہے، شاید پاکستان میں بھی بعض جگہوں پر دستیاب ہے، کہ بعض جگہ پر ہاں کہنے کی دستیاب ہے۔ تو اس کتاب کو آپ ضرور دیکھیے گا کہ جس میں امام سے مربوط روایات کو جمع کیا گیا ہے، تو اس میں آپ بخوبی دیکھ لیں گے، اور دوسری کتابیں جو پہلے ترجمہ ہو چکی ہیں یا تعلیم کی گئی ہیں ان کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بار بار کہا گیا ہے کہ آخر الزمان میں سب سے سخت کام اپنے ایمان کی عبادت کرنا، سب سے سخت کام اپنے ایمان کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا اور سخت کیا ہے، کہا اس سے کم سخت اور سخت چیز کیا ہے، ایک لقمہ حلال ڈھونڈنا، ایک لقمہ حلال، ایک حلال کا لقمہ مل جائے۔ یہ روایات کے اندر لکھا ہوا ہے، شیعہ سنی سب مانتے ہیں، کوئی تردید نہیں ہے، کسی کو کوئی تردید نہیں ہے کہ کہی گئی یا نہیں کہی گئی، سب جانتے ہیں کہ کہی گئی۔ تو اگر یہ آخر الزمان ہے تو ایمان امتحان کا ہے، امتحان کیا سخت ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، مجھے کہ اللہ کا نمائندہ بھی پردے میں ہے اور طاغوت بھی پردوں کے اندر ہے۔ اب طاغوت نے ایک اور کام کیا، اس نے یہ دیکھا کہ اگر انسانوں کی عقل کام کرتی رہی، انسانوں کی فکر کام کرتی رہی، تو یہ کبھی نہ کبھی طاغوت کو پہچان لیں گے، تو اس نے پہلے سے ایسے سانچے بنا دیے اور لوگوں کو مجبور کر دیا کہ ان سانچوں کے اندر بیٹھ کر سوچیں گے، اس سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے، فکر حقیقت یہ نکل رہی ہے۔ اب آپ لاکھ بولیں گے کہ بھائی یہ تو روحانیت نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن آپ کو 10,000 الزامات لگا کر شکست دینے کی کوشش کریں گے، دوسرا نفسیاتی طور پر پھنسا دیں گے۔ نفسیاتی طور پر کیا کہیں گے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ فلاں اس کے بالکل خلاف ہوتا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں اور دنیا میں کوئی نہیں کہہ رہا ہے، ان تمام طریقوں سے اتنا نفسیاتی طور پر الجھن میں مبتلا کر دیں گے کہ بولنے والا بولنے سے ہی چھوڑ جائے گا، کیا کہا میرا دماغ خراب تھا، میں نے بلا وجہ میں یہ ساری باتیں کر دی، مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، جو سب کر رہے تھے مجھے وہی کر لینا چاہیے تھا، میں نے بلا وجہ میں اتنی مصیبت پالی کہ میں سب لوگوں کے سامنے چیخوں بھی چلاؤں بھی اور لوگوں کی گالیاں بھی کھاؤں، تو جو سب کر رہے تھے میں بھی وہی کر لیتا، یہ بھی خوش تھے اور میرے لیے کوئی مشکل بھی پیش نہ آتا۔ اب اس کا ایک حل ہے، اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے مرحلے میں کہنے والے سے کہیے کہ بھائی ہمیں تمہارے کردار سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، اتنا انصاف کرو کہ جو اصلی بات ہے وہ بتاؤ۔ پہلی بات تو آپ اس سے یہ کہیے کہ بھائی ہمیں امیر المومنین کی اس حدیث پر عمل کرنا آ گیا ہے کہ مولا نے کہا کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو آپ اس سے کہیں کہ بھیا ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ آپ اس پر عمل کرتے ہیں یا آپ اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن جو اصل اسلام میں ہے کم سے کم اتنا بتا دو۔ تو ایک کام تو آپ یہ کر لیجیے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اس اصول سے کہنے والے کی جان نہیں بچے گی، یعنی میں یہ کہہ کر فرار نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو دیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں اور یہ مت دیکھیے کہ کون کہہ رہا ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کر کے نہیں دکھاتے، پروردگار نے قرآن کریم میں کہا ہے لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کر کے نہیں دکھاتے، اور خدا کے نزدیک بہت برا ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کر کے بھی نہیں دکھاتے. تو معاملہ اس وجہ سے سخت پڑ گیا. تو لوگوں نے اسلام کے اس حصے پر توجہ دینا بند کر دی. اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, تھوڑی سی جرأت آپ کو دکھانی ہوگی اور تھوڑی سی جرأت ہمیں آپ کی مدد سے دکھانی پڑے گی. وہ یہ کہ جو اسلام میں اصل ہے, کم سے کم سمجھنے کی حد میں اور بولنے کی حد میں اسے دیکھ لیجیے, اور اس کے بعد جتنا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب تک ہم نے کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا؟ اب تک جناب آپ کو بتایا گیا کہ اسلام کا ایک تربیتی نظام تھا, وہ درہم برہم ہو چکا. دشمنوں کی زد میں آ کر, معاشرے کی تغیرات کا شکار ہو کر اب اس میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی. آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ نظام کیا بتایا تھا, اس میں اسکول نہیں تھا. جب اسکول آیا تھا اور دیندار لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ اسکول کا جو سسٹم ہے یہ ہمارے دینی تربیتی نظام کو تباہ برباد کر دے گا, تو ان میں سے کچھ نے یہ دیکھتے ہوئے اسکول کی مخالفت کی تھی. جب ان لوگوں نے مخالفت کی تھی تو جدید تعلیم کے نام پر ان لوگوں کی سرزنش کر دی گئی, ان لوگوں کی مذمت کی گئی. کہا تم لوگ بہت احمق انسان ہو, تم لوگ جدید تعلیم کے مخالف ہو. اب وہ جو بولنے والے تھے وہ جدید تعلیم کے مخالف نہیں تھے, وہ یہ دیکھ رہے تھے اس جدید تعلیم کے نام پر در حقیقت کیا ملنے والا ہے, وہ اس کے مخالف ہو رہے تھے. لیکن جب اتنا زیادہ اعتراض بڑھا تو سرنڈر کر گئے, انہوں نے بھی بولنا بند کر دیا. ابھی آپ علامہ اقبال کی شاعری پڑھیے تو آپ کو علامہ اقبال کی شاعری میں جدید تعلیم کے اوپر شدید تنقید نظر آئے گی, اور اگر آپ کو ایک اور آدمی کی شاعری نظر آئے, ان کی مزاحیہ شاعری کو بھی دیکھ لیجیے, اکبر الہ آبادی کی. مجھے یوں لگتا ہے اکبر الہ آبادی ان مسائل کو گہری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ مسائل کو سمجھ رہے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو بڑے صحیح طریقے سے انہوں نے بیوروکریسی کے اوپر, بہت اچھے طریقے سے جدید تعلیم کے اوپر اور بہت دوسرے مسائل کے اوپر بڑی صحیح تنقید کی ہے, اور بڑے مزاحیہ لہجے میں, تاکہ عوام کے اندر اثر و رسوخ پیدا کر جائے. علامہ اقبال نے انہی تمام باتوں کو بہت فلاسفیکل ٹرمز میں لیکن دوبارہ شاعری کی زبان میں بیان کیا. تو یہ چند لوگ نظر آتے ہیں جو اس وقت کی الفاظ کو سمجھ پا رہے تھے, لیکن مظلوم چونکہ بہت کم تھے, کوئی ان کی بات کو سننے والا نہیں تھا, تو ان کی بات سے کسی نے زیادہ کان دھرنے کی کوشش نہیں کی. ان کو 10 الزامات دے دیے گا, یہ لوگ بھی خاموش ہو گئے. تو ہمارا تربیتی نظام اس معاملے میں الجھ کر گیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ مغربی نظام جو آیا ہے اس کا آئیڈیل کیا ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو مغربی نظام ہے اس کا آئیڈیل کس قسم کا انسان بنے گا. وہیں پر کارپوریٹ کلچر کے بارے میں بھی تھوڑی بہت بات چیت ہو گئی, اس کو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا. پھر کل ہم نے عرض کیا کہ اگر اسلام کا نظام بنے گا تو وہ تھیوریٹیکلی اسلام کا نظام ہوگا کیا, اس اسلام کے نظام کی اساس کیا ہوں گی. تو تین بنیادیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی. پہلی بنیاد ہم نے کہا کہ یہ پوری کائنات خالق کی بنائی ہوئی ہے, اور اس پوری کائنات پر خالق کا دیا ہوا کوڈ کار فرما ہے. کسی نے اگر اس کوڈ کو استعمال نہیں کیا اور اس دنیا کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو وہ دنیا سے لڑے گا اور اس دنیا کو تہس نہس کرے گا, اپنی بھی زندگی برباد کرے گا, دنیا کا بھی ستیاناش لگائے گا. یہ خالق اور مخلوق کے رابطے پہ بات ہوئی. بس ایک خالق ہے, اس کا مخلوق کے ساتھ ایک خاص رابطہ ہے جو ہم نے کل مثال کے ذریعے سے واضح کیا. پھر ہم نے کہا کہ یہ جو دنیا نظر آ رہی ہے یہ دنیا اصل میں رہنے کی ہے ہی نہیں. قرآن کریم کی کسی ٹرمینالوجی میں یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں بنتی, یہ دنیا صرف گزرنے کی جگہ بنتی ہے. اور سب سے بڑی حماقت جو ہماری ہو گئی مادہ پرستی کی وجہ سے, وجہ کہ ہم نے اس دنیا کو بھی ٹھہرنے کی جگہ سمجھ لیا. تو آپ کسی سے کوئی بھی بات کیجئے, آپ کہیے قربان ہو جاؤ, تو وہ کہے گا پھر میرا کیا ہوگا. یہ کیا کہہ رہا ہے, یعنی میرا اس دنیا میں کیا ہوگا. اور یہ بیوقوفی اس بات سے ثابت ہو رہی ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس دنیا میں رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. یہاں پر سوال نہیں کرنا ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا, اصلی سوال یہ کرنا ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا. ورنہ بتائیے امیر المومنین کے جملے کی اور کیا تشریح ہو سکتی ہے, ولیکن ہمکا سیما بعد الموت, تمہارا اصلی ہم و غم موت کے بعد کے لیے ہونا چاہیے تھا. تیسری بات جو ہم نے آپ سے عرض کی, مجھے کہ اس دنیا اور اس دنیا میں ایک خاص رابطہ جڑا ہوا ہے. اس دنیا اور اس دنیا کے اندر بڑا وسیع اور بڑا مضبوط رابطہ جڑا ہوا ہے. وہ رابطہ کیا ہے, وہ رابطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں وہی کچھ ملے گا جو اس دنیا سے اس دنیا میں بھیجا جائے گا. وہاں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں ہو رہی, وہاں جو کچھ ہے وہ ہے جو یہاں سے گیا ہے. شیخ سعدی کا ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ ہے, بڑا خوبصورت تھا. مجھے کہ ایک دفعہ کہیں ان کی ماں نے کہا کہ آگ لے کر آؤ, مجھے چولہا جلانا ہے. اب وہ کہیں پتہ نہیں جانے کے موڈ میں تھے یا نہیں تھے باہر, انہوں نے کہا میں آگ کہاں سے لاؤں؟ تو ماں نے پریشان ہو کر کہا کہ جہنم سے لاؤ. تو شیخ سعدی نے کہا کہ جہنم میں آگ نہیں ہے, لوگ یہاں سے لے کر جاتے ہیں. آپ جہنم میں نہیں ہیں, لوگ یہاں سے لے کر جاتے ہیں. تو اب عزیزان محترم, حقیقت یہ ہے اس دنیا اور اس دنیا میں ایک رابطہ ہے, اور وہ رابطہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے مجھے جنت میں دودھ کی نہر چاہیے. یہ بتاؤ یہاں سے کیا چیز بھیجی ہے جو دودھ کی نہر بنے؟ یہاں سے کیا بھیجا ہے؟ آپ کہیں گے کہ کہاں سے تصور نکالا؟ آپ قرآن کریم میں دیکھیں, وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ, ہر نفس اس بات کو دیکھے, ما قدمت یدا, اس کے دو ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے. قدموا لانفسکم, اپنے نفس کے لیے یہاں سے بھیجو, پہلے سے بھیجو. قرآن کریم ہے. اگر روایت ہوتی آپ کہتے مطلب کچھ اور ہوگا, روایت صحیح ہے روایت غلط ہے, یہ قرآن کریم ہے. واضح دو اور دو چار کی طرح آیات کریمہ لکھی ہوئی ہے کہ نفس دیکھیے کیا بھیجا ہے, نفس دیکھیے یہاں سے کیا بھیجنے والا ہے. اور وہی امیر المومنین کا ایک جملہ جو میں نے اپنی سرنامہ کلام لیا ہوا ہے, وَلْيَكُنْ هَمُّكَ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, اپنی موت کے بعد کے لیے ساری ہم و غم دکھاؤ. تو یہ وہ رابطہ ہے. اب اس رابطے کی روشنی میں آئیے دیکھیے انسان کیا ہے. اور یہیں پر میں ایک اور کام جو کروں گا وہ یہ کہ جو ویسٹ انسان کہتا ہے اور جو ہم انسان کہتے ہیں, دیکھیے گا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ جب کہتے ہیں نا انسانیت, اصل میں ان کا مطلب ہوتا ہے حیوانیت. جھوٹ بولتے ہیں کہ کہتے ہیں انسانیت. یہ جب جیسے کہتے ہیں نا مطلب ہیومنزم, یا جب انسانیت یا ہیومینٹیرین, یہ تمام کے تمام جملے خالی ڈبے ہیں. ان کے اندر وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہے. جب ہم کہتے ہیں انسانیت اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, یہ لوگ جب کہتے ہیں انسانیت اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. میں اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پہلے اسلام میں تصور انسان سے دینے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کل ہم نے ایک نقطہ عرض کیا تھا, اس کے اوپر مسلسل تکرار کی تھی, آج بھی وہ دوبارہ عرض کر دیا اور چاہیں گے کہ یہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. اس کائنات کی ہر چیز مخلوق ہے اور اپنے خالق سے جدا نہ ہونے والے رشتے میں جڑی ہوئی ہے. جدا نہ ہونے والا رشتہ, ہر چیز پر کوڈ ہے اللہ کا, اس کوڈ کے بغیر یہ چیز نہیں چلے گی. اب آئیے انسان کے اوپر. قرآن کریم نے کیا مقام دیا ہے انسان کو؟ تو جگہ جگہ یوں ہے کہ انسان بشر, اچھا بعض لوگوں نے کہا بشر اور انسان میں فرق ہوتا ہے, اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا, وہ بہت ہی زیادہ فلسفیکل سی بات ہو جائے گی. قرآن کریم نے بشر کو بڑا عجیب مقام دیا, کہا یہ خلیفۃ الارض ہے, یہ اللہ کا خلیفہ ہے, جانشین ہے زمین کے اوپر, اس کے لیے ساری زمین و آسمان مسخر ہو گئے. اب یہ جو تصور ہے انسان کا وہ یہ ہے کہ یہ تمام مخلوقات کے ساتھ ہے. جس طرح تمام مخلوقات ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, جس طرح تمام مخلوقات اللہ سے جڑی ہوئی ہیں یہ بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے. تو ہم نے کہا کسی مخلوق کو آپ اللہ کے کوڈ کے بغیر استعمال کریں گے کام خراب ہوگا. اس میں کام صحیح ہوگا بغیر اللہ کا کوڈ استعمال کیے؟ نہیں. اس میں بھی خدا کا نام لیے بغیر, خدا کا ذکر اور اس کا شکر ادا کیے بغیر, جو میں بعد میں عرض کروں گا ذکر اور شکر کا مطلب کیا ہے, اس انسان کو کوئی استعمال نہیں کر پائے گا. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے جو اس بات پر تاکید کر رہی ہے کہ اس انسان کو بغیر خدا کے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اگر خدا کے بغیر چلایا یہ تباہ و برباد ہو جائے گا. قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا نسوا اللہ فانساهم انفسهم, ان انسانوں نے اللہ کو بھلا دیا, اللہ نے ان کی انسانیت بھلا دی. خدا کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ فرمانا چاہتا ہے کہ دیکھو اے انسانوں, اگر تم نے مجھ سے اپنا رابطہ توڑا میرا تو کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن تم بھی انسان نہیں رہو گے, تم انسان میرے رابطے پر ہو. اگر تم نے یہ رابطہ توڑ دیا تم انسان نہیں رہو گے. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ پہاڑ تو رابطہ توڑ ہی نہیں سکتا, پہاڑ تو رابطہ توڑ ہی نہیں سکتا, وہ تو توہین و کرہان اللہ کا تابع ہے, ہوائیں رابطہ نہیں توڑ سکتی. صرف ایک مخلوق ہے جو اللہ سے اپنا رابطہ توڑنے کی گفتگو کر سکتی ہے, اور وہ انسان. خدا کہہ رہا ہے تجھے یہ طاقت بظاہر نظر آ رہی ہے کہ تو اپنا رابطہ توڑ سکتا ہے, اگر تو نے توڑا تو انسان نہیں رہے گا. تو اے خدا ہے یہ خاص راز کیا ہے؟ کہتا ہے ہاں اس میں اور دوسری مخلوقات میں ایک عظمت کی بات ہے, میں نے کسی میں اپنی روح نہیں پھونکی تھی, اس میں اپنی روح پھونکی ہے. وہ نفق تو کی ہے میں روح ہی. سب تمام مخلوقات اللہ کا مظہر ہیں, انسان میں اس مظہر سے بڑھ کر اللہ کا کچھ ہے. وہ نفق تو کی ہے میں روح ہی, اس کے اندر میں نے اپنی روح میں سے پھونکا ہے. یہ جملہ قرآن کریم کا سادہ بالکل یہی ہے, وہ نفق تو سی ہے من روحی, اس میں میں نے اپنی روح میں سے پھونکا. اب روح کے دس مطلب, نفقتوں کے دس مطلب, لیکن سادہ سادہ لے لیجئے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے پہاڑ میں اپنی روح نہیں پھونکی, دریاؤں میں روح نہیں پھونکی, اس میں اپنی روح ڈالی ہے. اب سوال یہ, وہ پہاڑ تعلق کا انکار نہیں کر سکتا, کیا یہ انسان انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو ہرگز نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس میں روح ہے, اس کی تو زندگی اس روح کے اوپر چل رہی ہے. اچھا اگر انکار کرے گا تو کیا ہوگا؟ خدا فرماتا ہے پھر ایک اور بات سمجھ لو, پہاڑ تو انکار کر ہی نہیں سکتا, پہاڑ تو ہمیشہ پہاڑ رہے گا, دریا سمندر ہوائیں ان میں سے کوئی کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتے, یہ تو ہمیشہ یہی رہیں گے. لیکن انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ انکار کر سکتا ہے. اب ہوگا کیا؟ فرماتا ہے اگر اس نے میری روح کو تھام لیا تو یہ اعلیٰ انبیین میں پہنچ جائے گا, اور اگر اس روح کا انکار کر دیا پھر اسفل سافلین میں پہنچے گا. بس انسان کو ایک امتیاز ملا ان تمام مخلوقات میں, اللہ کی اربوں مخلوقات میں انسان کو ایک امتیاز مل گیا. وہ کیا؟ اس کے اندر اللہ کی روح ہے. لیکن اس روح کے ہونے کے نتیجے میں اب ایک مصیبت بھی ہے, وہ یہ کہ اگر روح کو مانا تو اعلیٰ علیین پر, اور اگر روح کو نہیں مانا تو اسفل سافلین. بس انسان کا رابطہ اللہ سے بہت مضبوط ہے, یہ اس رابطے کا انکار کرے گا تو اس مصیبت میں دوچار ہو جائے گا کہ یہ اپنی انسانیت کو بھلا دے گا. اچھا انسانیت کو بھلا دینے کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. ہمارے پاس درود بھیجے گا محمد و آل محمد, ایک روایت ہے آخر الزمان کو بیان کرتے ہوئے, آخر الزمان کو بیان کرتے ہوئے ایک روایت ہے اس میں عربی کے دو لفظ استعمال ہوئے. کہا اس زمانے میں تم دیکھو گے کاسیات آریات, ایسی خواتین جنہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن برہنہ ہوں گے. کاسیات آریات, پوری تاریخ بشری میں پوچھئے کبھی انسان نے اپنے آپ کو خود برہنہ کیا ہے؟ تو خدا غور کیجئے اس کے اوپر, یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ پوری تاریخ بشریت میں نہیں ہوا تھا. ایک کتاب بہت نفیس کتاب ہے, کبھی موقع ملے آپ کو ترجمہ اس کا ہوا ہوا ہے اس کو مطالعہ کیجئے گا, برہنہ ثقافت اور ثقافت کی برہنگی, اس کتاب کو ضرور دیکھیے گا. ڈاکٹر غلام علی حداد عادل نے لکھی ہے یہ کتاب, ترجمہ ہوگی. برہنہ ثقافت, ثقافت کی برہنگی, پوری تاریخ بشریت میں انسان کی سزا ہوتی تھی برہنہ ہونا. آج یہ برہنہ ہو کر خوش کیوں ہیں؟ عجیب ہو گیا. ابھی یہ 70 سال پہلے بھی ایسے نہیں تھے, یہ 70 سال پہلے بھی برہنہ ہونے کو سزا سمجھتے تھے, اب برہنہ ہو کر خوش ہیں. کیوں ایسا ہو گیا؟ اتفاقاً ہو گیا کیا سارا؟ اتفاقاً کچھ نہیں ہوا ہے. یہ جو رابطہ اللہ سے توڑا ہے, خدا نے پہلے ہی کہا تھا نسوا اللہ فانساہم انفسہم, انہوں نے اللہ کو بلایا اللہ ان کو ان کی انسانیت بھلا دے گا. اب جانور بن گئے یا نہیں بنے؟ اگر ہمارے اور آپ کے پاس طاقت ہوتی اور ہم انسان کے اندرون ضمیر کو اس کے چہرے پر لا سکتے ہوتے تو بخدا خنزیر بن چکے ہیں, یہ نجس جانور بن چکے ہیں. اب میں یہ جو جملہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا, یہ مغرب میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ کیسے کہے؟ ثقافت وہ کہہ رہے ہیں ہم سے ملائے ہیں, تم جانور ہو. یہ مصیبت آ گئی. اب ان سے کوئی کیا کہے کہ جو تم نے بنا لیا اپنے آپ کو یہ جانور ہیں, قرآن کریم نے کہا تھا کہ اگر تم اللہ کو نکال دو گے اپنے اندر سے تو تم اعلیٰ انسانیت سے گر کر اسفل سافلین میں پہنچ جاؤ گے, جانور بن جاؤ گے. اب نہیں سمجھ میں آ رہا. اچھا یہ بھی قرآن کریم نے کہا تھا کہ جب یہ جانور بنیں گے تو سمجھیں گے بھی کچھ نہیں. ہر چیز قرآن نے لکھی تھی کہ یہ ہوگا. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, فرمایا تھا جو اللہ کا کفر کریں گے ان کے لیے دنیا کی زندگی بہت خوبصورت بنا کر رکھ دی جائے گی. کچھ نہیں سمجھ پائیں گے, کچھ نہیں سوچ پائیں گے, جانور بچنے جائیں گے اور کچھ نہیں سوچ سکیں گے. اچھا اب ہمارا والا انسان کیا ہے جو اسلام دے رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے دیکھ بھائی کہ یہ انسان ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اس کے اندر اللہ کی روح ہے, اس کے اندر عظمت آنے کا امکان ہے, لیکن اس کا ایک راستہ طے شدہ راستہ. وہ راستہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس. پورے نظام کا انسان کے راستے کو اگر آپ خلاصہ کریں ایک جملہ, تزکیہ نفس کا راستہ. اگر اس کو اللہ کی روح کی پاسداری کرنی ہے, اللہ کی روح کا خیال رکھنا ہے, اللہ کی روح کے ذریعے سے اعلیٰ علیین پہ پہنچنا ہے, راستہ تزکیہ نفس ہے. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, کوئی دوسرا راستہ نہیں. کوئی کہے میں اللہ کی راہ میں پیسہ دے دوں گا, تزکیہ نفس نہیں کروں گا, کامیاب ہو جاؤں گا, سب فضول بات ہے. یقین فرمائیے یہ ہم لوگوں نے, ہمارے بعض دوستوں نے مالداروں کی جیب سے پیسہ نکلوانے کے لیے مالداروں کو بیوقوف بنایا ہے کہ تم پیسہ دیتے رہو, ہم عبادتیں کروائیں گے تمہارے نام پر, تمہیں عبادتوں کا ثواب ملتا رہے گا. دھیلے کا بھی کچھ نہیں ملے گا اگر اپنے اندر تزکیہ نفس نہیں کیا, کچھ نہیں ملے گا. پہلی شرط خدا نے متعال فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, کھلی آئے کریمہ, صرف اور صرف خدا متقی سے قبول کرے گا. لکھا ہے دولت مند سے قبول کرے گا, لکھا ہے غریب سے قبول کرے گا. کھلی آئے کریمہ انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا صرف صاحب تقویٰ سے قبول کرے گا. اب ایک آدمی کہے میں اس کو بزور کرتا جاؤں گا, اربوں روپے دیتا جاؤں گا, تم مسجدیں بناتے رہنا, تم نمازیں پڑھو گے, ثواب مجھے ملے گا, بینک میں اس کو بزور کر رہا ہوں. دھوکا ہے, دونوں ایک دوسرے کو دھوکا دے رہے ہیں. یہ اس کو دھوکا دے رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہے. وہ جس کو پیسے کی ضرورت تھی اس نے اس مالدار کو دھوکا دیا ہے, اور مالدار نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے کہ میں پیسہ دے کر بچ جاؤں گا. کہاں قرآن کو نہیں, قرآن نہیں کہہ رہا کہ بچے گا. قرآن کہیں اشارہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, کچھ بھی ہو صاحب تقویٰ سے قبول ہوگا, ورنہ کسی سے قبول ہی نہیں ہوگا. تو کوئی راستہ نہیں بنتا, صرف ایک راستہ ہے تزکیہ نفس کا راستہ. آپ کے اور میرے نفس کے اندر تزکیہ ہو رہا ہے, پاکیزگی آ رہی ہے. میں تزکیہ نفس کو بہت دفعہ سن کے بیان کر چکا ہوں, زیادہ بار بار بیان نہیں کرنا چاہتا. جو تزکیہ نفس کرے گا اس سے خدا قبول کرے گا, وہ تزکیہ نفس میں آگے بڑھے گا. اچھا جب یہ تزکیہ نفس کرے تو کرے کیا؟ اب وہ آئے کریمہ سوچیے, فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, میرا شکر بجا لاؤ اور مجھ سے کفر نہ کرنا. دو کوڈ آف کنڈکٹ پتا چل رہے ہیں, انسان کو تزکیہ نفس کے راستے پر چلنا ہے. قد افلح من تزکا, قد افلح من زکا, کوڈ آف کنڈکٹ پتا چل گیا. کامیابی کا راستہ تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس کے لیے کیا کرے گا؟ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میرا شکر بجا لاؤ اور میرے سے کفران نہ کرو. اب ایک آپ کو پتا چل گیا, ایک آپ نے ذکر کرنا ہے, ایک آپ نے شکر بجا لانا ہے. اب کوئی کہے گا آپ پہنچ گئے نا روحانیت پر, ایک تسبیح لے لے ذکر کرتا رہے, ایک میں کہے سبحان اللہ, دوسری تسبیح لے اس میں کہے الحمدللہ. اگر اسلام بس یہ ذکر ہوتا اور وہ شکر ہوتا تو ابو سفیان سب سے پہلا مسلمان بن جاتا, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اسلام لینے میں. وہ کہتا ہے نبی کوئی مسئلہ نہیں, مجھے دو تسبیح دے دیجئے اور میرا معاملہ ختم ہو گیا. ایک سے میں کہوں گا سبحان اللہ, ایک سے میں کہوں گا الحمدللہ, ایک سے ذکر ہو گیا, ایک سے شکر ہو گیا, معاملہ ختم ہو گیا. آیا واقعی یہ وہ ذکر ہے؟ اچھا اب میں چند جملے ذکر کے بارے میں بول دوں کہ ذکر کی ماہیت قرآن میں کیا ہے, پھر دیکھیں کہ ذکر کیا ہے. درود بھیجے محمد وآل محمد. اپنے آپ کو فضول چیزوں کے دھوکے میں مت رکھیے گا, یہی راستہ ہے ہمیں. اب یعنی جو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں یہی کہہ سکتا ہوں نا, مجھے یہ لگ رہا ہے, مجھے یہی لگ رہا ہے, اسی لیے میں آپ کے سامنے اتنا چیز چیز کے بول رہا ہوں کہ مجھے کانفیڈینس ہے. میں نیچے بھی اتروں گا تو دفاع کر دوں گا. اچھا اب یہ بھی مجھے پتا ہے نا کہ جو چیزیں بولتے ہیں یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. اب ہمیں یہ معافت تھوڑی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ریکارڈ نہیں ہو رہی. ابھی مثال کے طور پر پتہ نہیں کتنے لوگوں سے مجھے رابطہ جنہوں نے مجھ سے کہا ہم نے لندن سے یا امریکہ سے اور فلاں فلاں جگہ سے بیٹھ کر وہ مسجد سنی ہے جو جعفر طیار میں پڑی ہے, تو مجھے یہ نہیں پتا یہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی. مجھے پتا ہے کہ یہ ہونی ہے, مجھے پتا ہے کہ ایران میں بھی بیٹھ کر کوئی سنے گا, مجھے پتا ہے کوئی ممکن ہے کوئی عالم بھی بیٹھ کر سن لے. ان تمام باتوں کے باوجود اتنی طاقت سے کیوں بول رہا ہوں؟ مجھے پتا ہے کہ قرآن سے بول رہا ہوں. کوئی بھی بولے گا قرآن کریم دکھاؤں گا اس کو, کچھ نہیں کر پائے گا. راستہ یہی راستہ ہے. اب قرآن کریم سے پوچھے قرآن ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ ذکر. کہتے ہیں نہیں, ذکر کوئی ایسی چیز ہے جس سے تمہیں دشمن سے مقابلے میں کامیابی مل جائے گی. اب سوچیے ذکر کی طاقت کیا ہے؟ اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہا جب بھی تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو, اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً, اور یہ موقع ہے جنگ بدر کا, یعنی اس کے اسباب نزول میں جنگ بدر کا واقعہ لکھا ہے, تو کہا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً, جب تم کسی گروہ سے ملو, فَاثْبُتُوا, ثابت قدم ہو جاؤ, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اور ہم جانتے ہیں قرآن جب کہتا ہے شاید کامیاب ہو جاؤ گے, اس کا مطلب ہے 100% کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا اب آپ اپنے آپ سے پوچھیے گا خدایا یہ ذکر ہے کیا چیز؟ اتنی طاقت ہے اس کے اندر کہ اگر میں کسی گروہ سے ٹکرایا جو جنگ بدر کے تناسب میں 1/3 کا ہے, ایک خالی ہاتھ اور 3 مسلح, تب بھی میں جیت جاؤں گا. کس کے ذریعے سے؟ ذکر کے ذریعے سے. تو کیا ذکر سبحان اللہ ہے؟ اب پتہ چلے گا کہ ذکر سبحان اللہ نہیں ہے, ذکر تمام کائنات کے پیچھے اللہ کے وجود کو تشکیل دیتے رہنا ہے. ہر کام کے پیچھے یہ سوچنا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے, ہر چیز میں اس الہی بصیرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا ہے, یہ ہے ذکر. بھرپور توجہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا سے ہو رہا ہے, یہ ذکر ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا یہ پوری کائنات اللہ کے ذکر کو پہچانتی ہے. ممکن ہے مثال کے طور پر امریکہ کا صدر ذکر کو نہ پہچانے, ممکن ہے پاکستان کا صدر ذکر کو نہ پہچانے, لیکن بخدا اپنے دل سے پوچھ کر بتائیے گا زمین ذکر کو نہیں پہچانتی؟ یہ زمین ذکر خدا کو جانتی ہے. لہذا ہمارے پاس موجود ہے روایات کے اندر کہ قیامت کے دن زمین خدا سے شکایت کرے گی, خدا ہے کہ تیرا بندہ اکڑ اکڑ کے چلتا تھا. اچھا اس کی اتنی بصیرت ہے اس زمین کی کہ یہ قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے دے گی کہ خدا ہے یہ اکڑ کے چلتا تھا, تو اسے کیسے پتا چلا کہ میں اکڑ کے چل رہا ہوں؟ اس میں اتنی صلاحیت ہے. آپ کہیں گے یہ مذاق ہو رہا ہے, یہ سب ایسے ہی کہا گیا, یہ حقیقت نہیں ہے, سارے استعارے ہیں. ان من شئین اللہ یسبحہ بحمدہ, کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو, کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں جو اللہ کو نہ پہچانتی ہو. قرآن کریم ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ہم جب کسی قوم کو عذاب بھیجنے لگتے ہیں تو لشکر نہیں بھیجتے, زمین و آسمان ہمارا لشکر ہے, یہ سارا لشکر ہے, یہ ہوا اللہ کا لشکر ہے, یہ زمین اللہ کا لشکر ہے, یہ دھنس لیتی ہے لوگوں کو اپنے اندر. آپ روایتوں میں دیکھیے امام جب تشریف لائیں گے مدینے کے اندر ہوں گے, مدینے کے اندر سفیانی اپنی ایک گروپ کو بھیجے گا امام کا پیچھا کرنے کے لیے. امام مدینے سے نکلیں گے, ان کے اصحاب کو وہاں پہ شہید کر دیا جائے گا. لکھا ہے خائف ہیں یہ ترقب, خوف کے عالم میں مدینے سے باہر نکلیں گے, مکے کی طرف جا رہے ہوں گے, پیچھے پیچھے سفیانی کا لشکر آ رہا ہوگا, امام دعا فرما رہے ہوں گے پروردگار عالم سے نصرت کے لیے, بیدا کے مقام پر زمین پھٹے گی اور سفیانی کے لشکر کو اپنے اندر لے لے گی. کیا یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا؟ نہیں, کئی دفعہ ہو چکا ہے. قارون کا واقعہ کیا ہے؟ کیا قارون کو اسی زمین نے اپنے اندر نہیں دھسایا تھا؟ تو کس کے حکم سے دھسا دیا تھا؟ یہ زمین اللہ کو پہچانتی ہے. اب اگر میں ذکر کروں گا تو کیا ہوگا؟ یہ پوری زمین آسمان میرا ساتھ دے گی. اگر میرا ذکر صحیح ہو گیا, اگر میں نے ذکر کر لیا, یہ پوری زمین و آسمان میرا ساتھ دے دے گی. کیوں؟ یہ سب اس کے تابع ہیں جس کا میں ذکر کروں گا. پھر یہ انکار نہیں کر سکتے. ابھی جتنا ہم سائنس کے ذریعے کائنات کو تفسیر کر رہے ہیں, یہ ہم اس مخلوق پر زبردستی زور لگا رہے ہیں. ذکر وہ ملائم راستہ ہے کائنات کو تفسیر کرنے کا. جب امام تشریف لائیں گے تو سائنس اپنے تمام رازوں کے ساتھ ایک فیصد بھی نہیں ہوں گی امام کے علم کے سامنے. ہے نا روایت, آپ جانتے ہیں روایتیں موجود ہیں. وہ جب آئیں گے تو عقلیں کامل ہو جائیں گی. اچھا لکھا ہے زمین و آسمان اپنے خزانے اگل دیں گے, اب تک کیوں نہیں اگلے تھے؟ ان کی زبان میں بولنے والا نہیں آیا تھا ابھی تک, اب ان کی زبان میں بولنے والا آئے گا اور ان سے طلب کرے گا کہ خزانوں کو اگلو. تو کیا انکار کر سکتے ہیں یہ؟ جب نبی اکرم نے سرور کائنات میں ان سنگریزوں کو اپنے ہاتھ پر کہا, لے کر کہا کہ میری نبوت کی گواہی دو, تو کیا سنگریزی کہہ سکتے تھے ہم گواہی نہیں دیں گے؟ جب مولا نے اشارہ کیا کہ سورج پلٹے, تو کیا سورج کہہ سکتا تھا کہ میں نہیں پلٹوں گا؟ یہ پوری مخلوق اللہ کے ذکر کو پہچانتی ہے, یہ پوری کائنات اللہ کے ذکر کو پہچانتی ہے. یہ ہے ذکر خدا کی دعوت. اس کے بعد کہا شکر بجا لاؤں. خالق میں ذکر کروں اور شکر بجا لاؤں تو شکر کیا بجا لاؤں؟ خالق امتحان نے فرمایا شکر بجا لاؤ, جو میں نے تمہیں توانائیاں دی ہیں انہیں استعمال کرو, یہ تمہارا شکر ہے. کسی توانائی کو ضائع نہ ہونے دو. اگر تمہیں عقل دی ہے عقل استعمال کرو. اگر تمہیں میں نے, اب دیکھیے میں آپ کل جو ہم سے کہہ رہے ہیں نا روحانیت پہ پہنچا دیں گے, آپ نہیں روحانیت میں نہیں پہنچائیں گے. اگر اللہ نے مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے, میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال کروں گا. اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی کہ میں مریخ پہ جاؤں تو میں مریخ پہ جاؤں گا. میں اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا بھرپور استعمال کروں گا اور پھر اب لڑ کے استعمال نہیں کروں گا. اب چونکہ میں ذکر کر رہا ہوں گا تو یہ دماغ کے سیل بھی میرا ساتھ دیں گے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, پوری میڈیکل سائنس چند باتوں کا اعتراف کرتی ہے, صرف جواب کیوں نہیں دیتے؟ اچھا آپ نے خود سنا ہوگا کہ برین سیل ایک خاص پرسنٹیج استعمال ہوتی ہے, باقی سب ڈیڈ پڑے رہتے ہیں. یہ کیوں نہیں استعمال ہو رہے؟ ان کی زبان نہیں بولی جا رہی, ان کی زبان نہیں بولی جا رہی. یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں, یہ کیا کیمیکلز کی مخلوق ہیں؟ انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ کیمیکلز کے ذریعے ان کو زندہ کریں گے, کیمیکلز کے ذریعے ان کو بلوا لیں گے. اللہ کا نظام ذکر کے اوپر چلا ہے, خدا کا نمائندہ ذکر کے ذریعے سے ان کو بلوائے گا اور پھر فرماتے ہیں پوری انسانیت کے اپنے کامل ہو جائے گی. اور جب انسانیت کی عقل کامل ہوگی تو خود بخود اسرار کھلنا شروع ہو جائیں گے, خود بخود کائنات کے راز کھلنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ اس کو غور فرمائیے, یہ ہے کائنات کا اصلی, جو اب تک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اصلی نظام, جس کو ہم نے پتہ نہیں کن چکروں میں اپنی آنکھوں سے چھپا کے رکھا ہوا. اچھا ان میں سے کوئی بھی چیز میں نے آپ کو ایسی عرض نہیں کی جو آپ نے پہلی دفعہ سنی ہو, ساری باتیں ہم نے بہت دفعہ سنی. صرف مشکل یہ تصویر نہیں بن پا رہی. تصویر بنانے کی کوشش کیجیے, پھر آپ کو ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نظر آئے گی. یہ ہمارا انسان جو اسلام نے دیا ہے. اب موقع نہیں ہے کہ میں مغرب کا انسان بتاؤں, کل انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے کہ مغرب کے انسان میں اور اس انسان کے اندر کتنا فرق ہے. تو اب اس انسان کی آپ کو توانائیاں سمجھ میں آ گئیں, اس کی توانائیاں کتنی ہیں. اگر یہ اپنے ذکر سے اس ہوا سے گفتگو کرنا شروع کر دے تو یہ ہوا ساتھ دے, یہ جو کہے ہو جائے گا. اللہ کا وہ کلام آپ کے ذہن میں ہے, عبدی اتینی اجلو کا مثلی, اے میرے بندے میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. یہ مارکہ ہے یہاں پر اور یہ ہوگا, یہ سب ہوگا. صرف اس راستے پر ایک دفعہ اللہ کا وہ نمائندہ لا کر چلائے گا انسانوں کو تو یہ سب چلیں گے. دفعہ اللہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ کے دکھایا ہے, کہا دیکھو میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ دنیا اپنے صاحب کو اپنے مالک کو پہچانتی ہے. دنیا پہچانتی ہے, پوری کائنات پہچانتی ہے. اب آپ دیکھیے عاشور کا دن آیا, ہمارے پاس نفس المحموم کتاب شیخ عباس قمی کا مقبل ہے, اس کے اندر صحیح روایت لکھی ہوئی ہے. کہا عاشور کے دن بیت المقدس تک اگر کسی نے پتھر اٹھایا تو نیچے سے خون نکلا ہے. بیت المقدس تک اگر کسی نے پتھر اٹھایا ہے تو نیچے سے خون نکلا ہے. اچھا کتنی جگہ پر یہ معجزہ ہوتا ہے کہ خاک شفا رنگ تبدیل کر لیتی ہے, اصلی مارکہ کیا ہے؟ یہ مٹی حسین کو پہچانتی ہے, اور یہ مٹی یہ دکھاتی ہے کہ دیکھو سب پہچانتے ہیں, تمہیں دکھانے کے لیے ابھی کچھ کو تبدیل کر رہا ہے, ابھی کچھ کو تبدیل کیا تاکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کھل جائے یہ راز کہ یہ ساری زمین پہچانتی ہے. اب آپ ذرا سوچیے کربلا کی زمین کی عظمت کتنی ہے. یقین فرمائیے یہودی روایتوں میں, عیسائی روایتوں میں, مسلمان روایتوں میں, تمام کے تمام میں آخر الزماں کا محور عراق ہے. تینوں کی روایتوں کے اندر آخر الزماں کا محور عراق ہے. یہ کربلا کی مٹی کچھ اور بھی دکھائے گی جو شاید ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کربلا کی مٹی سے کیا کیا ظاہر ہونا ہے. اچھا کیوں نہ دکھائے, کوئی پاکیزہ خون بچائے تو اس پہ نہیں بہائے. جب امیر المومنین اس زمین سے گزر رہے تھے تو اپنے فرزند کو اطلاع دی تھی کہ بیٹا یہاں پر پتہ نہیں کتنے انبیاء کا خون بہا چکا ہے, کتنے انبیاء کا خون بہا. اور اس کے بعد وہ روایت سنائی تھی جو شاید کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ میرا بیٹا یہاں پر ڈوب رہا ہوگا خون کے دریا کے اندر اور کوئی اس کا جواب دینے والا نہیں. پاکیزہ خون بہا ہے یہاں پر, اس مٹی میں تاثیر آنی تھی کیونکہ سید الشہداء کا خون بہا ہے اس مٹی کے اوپر. ارے اس مٹی نے تو وہ کچھ دیکھا ہے جو دنیا کے بڑے بڑے سورج بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے. اس مٹی نے دیکھا ہے وہ سب کچھ, اس مٹی کے اندر بہت کچھ ہونا چاہیے. اب آپ ذرا تصور کیجئے, بڑا سخت ایک جملہ ہمارے پاس روایتوں کے اندر موجود ہے. ایک راوی کہتا ہے, میرا خادم عبداللہ السہرفی اس کا نام ہے, کہتا ہے میں کوفہ کے اندر تھا, اعلان ہوا کہ اسرا کا قافلہ لایا جا رہا ہے. کہتا ہے سارا کوفہ جمع ہو گیا یہ منظر دیکھنے کے لیے. اس کے بعد کہتا ہے میں نے بھی وہ منظر دیکھا, کہتا ہے قافلہ آ رہا تھا, آگے آگے ایک جوان جن کے گلے میں توپ تھا, جن کے بہوں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھی. اس کے بعد ایک جملہ کہتا ہے, کہتا ہے زنجیروں میں ان کا خون لگا ہوا تھا. میں کہوں گا بولا ابھی تو پہلی منزل آئی ہے, ابھی تو کوفہ آیا ہے, ابھی سے خون بہ رہا ہے, ارے شام تک پہنچتے پہنچتے کیا ہوگا. بس ایک اور روایت دیں گے, نہیں معلوم خدا جانتا ہے یہ روایت کیا کہہ رہی ہے. اس روایت میں لکھا اس طرح سے ہے کہ جب وہ توپ کاٹا گیا ہے امام سجاد کے گلے سے تو گردن کی ہڈی کی سفیدی بھی نظر آ رہی تھی. اور یہ زمین بڑی عجیب زمین ہے, اس پہ مولا کا خون بہا ہے, اس میں مولا کے پاؤں میں زنجیریں بندھی ہے, اور وہ کائنات کا پیکر سر جھکائے ایک بازار سے دوسرے بازار جا کر.
وسیعلم الذین ظلموا ایہم القلب ینقلبون. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں اور ہماری تمام نسلوں کو, قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو محبین اہل بیت میں سے قرار فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کی نصرت کرنے والوں میں سے قرار فرما. اے پاک پروردگار, ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, اہل بیت کے دشمن قابل اصلاح نہیں ہوں تو نیست نابود فرما. اے پاک پروردگار, اہل بیت کے چاہنے والے جو قید و بند کی صعوبتوں میں ہیں, بالاخص گلگت کے جو اسرا ہیں, پاک پروردگار ان تمام کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہنگو کے مومنین مشکلات میں ہیں, دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین مشکلات میں ہیں, پاک پروردگار تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.